أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بحث ہماری چل رہی تھی تناقض میں الفاظ متباینہ کی جو اقسام تھی تقابل میں، تقابل کی پھر مختلف اقسام بیان کی تھی، چار اقسام تھی کہ جو پچھلے درس میں وضاحت کر دی تھی. آخری جو توضیح دی تھی وہ تقابل تضاد کے بارے میں تھا کہ تقابل تضاد دو امر وجودی میں پایا جاتا ہے، ایسے دو امر وجودی کہ جن میں سے ایک کا تصور دوسرے کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتا، اور ان دونوں کے درمیان غایت خلاف پایا جاتا ہے، یعنی شدید اختلاف و جدائی پائی جاتی ہے، نہایت اختلاف، نہایت جدائی پائی، یعنی اس سے آگے کوئی نقطہ نہیں ہے اختلاف کا. یعنی جیسے مثال دی تھی گرما اور سرما، سردی اپنے آخری درجے پہ، گرمی اپنے آخری درجے پہ، سیاہی سفیدی تھی. جو تذکر دینا تھا وہ یہ تھا کہ تضاد ہمیشہ صفت کے درمیان پایا جاتا ہے، یعنی صفات آپس میں متضاد ہوتی ہیں، ذات نہیں. مثلا انسان اور پتھر، یہ دونوں ذاتی اعتبار سے مختلف تو ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان اور پتھر دونوں متضاد ہیں، یعنی ان کا رابطہ جو ہے وہ ضدین والا ہے، یہ نہیں ہم کہہ سکتے. ضدین کی تعبیر ہم صفات کے مورد میں استعمال کریں گے، جیسا کہ گرمی اور سردی، جیسا کہ سفیدی و سیاہی، جیسا کہ خوشی و غمی. صفات ہمیشہ جو ہیں وہ متضاد ہوتی ہیں. بس اوپر جو تعریف میں دو امر وجودی کا ذکر ہوا ہے، ان دو امر وجودی کی پھر تفسیر کیا ہو جائے گی؟ یعنی دو امر وجودی کو جو صفات میں سے ہوں،
جو صفات میں سے.
یہ تھی اقسام الفاظ کی، ختم ہو جاتی ہیں یہاں پر، کہ جو ہم نے لفظ کو تقسیم کیا تھا مترادف کے اندر اور متباین کے اندر، پھر متباین کو چار اقسام میں تقسیم کیا تھا. اب یہاں پر ایک تذکر دیتے ہیں، وہ یہ کہ اس تقسیم کا کہ جو ابھی ہم نے الفاظ متباین کی پڑھی ہے، یعنی متماثلان اور کیا تھا، متناقضان، تقابل ملکہ و عدم ملکہ، اور تقابل تضاد. یہ جو چار قسمیں ابھی ہم نے پڑھی ہیں، ان کا تعلق فلسفے کے ساتھ ہے. فلسفہ اس سے بحث کرتا ہے، منطق کے اندر اس کا کوئی کام نہیں ہے. کیوں یہ فلسفی بحث ہے؟ دو وجہ ہیں اس کی. پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ جو تقابل ہے یہ حکم ہے حقائق خارجی کا، حقائق خارجی جو ہیں وہ تقابل رکھتے ہیں. مثلا جیسے ہم نے مثال دی ہے کہ سفیدی و سیاہی آپس میں متضاد ہیں، تو سفیدی و سیاہی یہ خارجی آپس میں متضاد ہیں. وجود اور عدم آپس میں متناقض ہیں، خارج میں وجود جو ہے وہ عدم کے ساتھ تناقض رکھتا ہے. انسان اور گھوڑا جو ہے وہ مثلان ہیں، خارج میں انسان و گھوڑا جو ہے، خارجی انسان و خارجی گھوڑا جو ہے، یہ مثلان کہلاتا ہے. یعنی یہ تمام جو احکام بیان کیے تھے الفاظ کے جو کہ معانی کے اعتبار سے ہے، یہ ان کا تعلق جو ہے وہ حقائق خارجی کے ساتھ ہے، الفاظ سے ان کا تعلق نہیں ہے. الفاظ چونکہ حقائق پر دلالت کرتے ہیں، اس وجہ سے الفاظ کا نام بیچ میں آ جاتا ہے. حقیقت میں یہ حکم کس کا ہے؟ حقائق خارجی کا. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ یہ والی جو اقسام تھی ہم نے بیان کی، یہ تفکر کے صحیح روش کے اندر کوئی دخالت نہیں رکھتے، کیونکہ ہم نے کیا کہا تھا منطق کا وظیفہ صحیح تفکر کی روش بتانا ہے، اور یہ جو چار اقسام ہیں الفاظ کی جو ہم نے بیان کی تھی، یہ تفکر کے صحیح ہونے کی روش کے بارے میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، مستقیم طور پر ڈائریکٹ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہاں انڈائریکٹلی کوئی نہ کوئی جو ہے اس کا تعلق بن ہی جائے گا، لیکن ڈائریکٹ نہیں ہے ان کا. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ بعض منطقی دانان نے اس کو کیا کر دیا، حذف کر دیا منطق سے، اسی وجہ سے کہ اس کا زیادہ تعلق جو ہے وہ فلسفی بحثوں سے ہے. لیکن پھر بھی آپ معمولاً کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے تو یہ بحث آپ کو ملے گی، مثلا منطق مظفر میں بھی موجود ہے، اس کے علاوہ بھی جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے اندر بھی یہ بحث موجود ہے. تو یہ کیوں ذکر کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس وجہ سے چونکہ ہماری قدیمی کتابوں میں جو منطق پہ لکھی گئی تھی اس میں یہ بحث ذکر ہو گئی، اب منطق میں ان اصطلاحات کو بیان کر دیا جاتا ہے تاکہ اگر کوئی بندہ پرانی کتابوں کو جو تعلیمی کتابیں ہیں ان کو اگر پڑھنا چاہے گا تو پھر کیا ہے وہ ان کو آسانی سے سمجھ پائے گا. آج کل اس وجہ سے یہ بحث منطق میں ذکر ہو رہی ہے، وائلا اس کا منطق سے اتنا زیادہ تعلق نہیں ہے. یہ ایک بحث ہماری یہاں پر ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد دسواں درس شروع ہو جاتا ہے کتاب کے مطابق، کہ جو الفاظ ہی کی تقسیم کے بارے میں ہے لیکن ایک اور اعتبار سے. فرماتے ہیں کہ لفظ کو معنی کے واحد ہونے یا متعدد ہونے کے اعتبار سے مختلف اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی ہے معنی کے اعتبار سے لیکن معنی کے واحد ہونے یا وحدت اور تعدد کو مد نظر رکھا جا رہا ہے، متعدد ہونے کو مد نظر رکھا جا رہا ہے. اس کی جو ہیں وہ مختلف صورتیں بنتی ہیں، اس کو ایک ایک کر کے بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ لفظ واحد کو اگر دیکھا جائے تو مختلف صورتیں یوں بنتی ہیں اس کی. لفظ واحد یا تو معنی واحد رکھتا ہوگا یا متعدد معانی رکھتا ہوگا. اگر لفظ واحد معنی واحد رکھتا ہوگا تو اس کو کہتے ہیں لفظ مختص سواد کے ساتھ، جیسا کہ قلم، قلم کا ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی معنی ہے. اگر لفظ واحد ہو اور اس کے معانی متعدد ہوں، اس کی پھر دو صورتیں بنتی ہیں. تمام معانی جو ہیں اس کو واضع نے وضع کیا ہے یا نہ سارے معانی کو، تمام معانی کو واضع نے وضع نہیں کیا. کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ لفظ جو معنی پر دلالت کرتا ہے وہ قراردادی ہے، وضع کیا جاتا ہے باقاعدہ. تو اب سوال یہی ہوتا ہے کہ لفظ جو متعدد معانی پہ دلالت کرتا ہے، یہ جو متعدد اس کے معانی پیدا ہو گئے ہیں، وجود میں آ گئے ہیں، کس وجہ سے پیدا ہوئے ہیں؟ آیا واضع یعنی جو لفظ کے مقابل میں معنی کو قرار دیتا ہے، اس واضع نے اس لفظ کے متعدد معانی قرار دیے ہیں یا نہ بلکہ واضع نے ایک ہی معنی کو وضع کیا تھا لیکن باقی معانی جو ہیں وہ بغیر وضع کے وجود میں آئے ہیں؟ یہ دو صورتیں بنتی ہیں. اگر واضع نے سارے معانی کو وضع نہیں کیا بلکہ کیا ہے ایک یا دو معنی کو جو ہے وضع کیا، ایک ہی معنی جو ہے وضع کیا اس نے لفظ واحد کے لیے. تو اس یہ مورد ہوگا حقیقت و مجاز کا، حقیقت و مجاز. یعنی جب ہم کہتے ہیں نا یہ لفظ حقیقی معنی پر دلالت کرتا ہے، یہ لفظ جو ہے اپنے مجازی معنی پر دلالت کرتا ہے، یہ والا مورد ہے. لفظ حقیقی پر دلالت کرنے سے کیا مراد ہے، معنی حقیقی پر دلالت کرنے سے کیا مراد ہے کہ اس لفظ کا جو معنی ہے اس معنی کے لیے اس لفظ کو وضع کیا تھا واضع نے. چونکہ واضع نے وضع کیا ہے اس لفظ کو معنی کے لیے، تو یہ ہو جائے گا لفظ معنی حقیقی. لیکن جو معانی بغیر وضع کے وجود میں آئے اسی لفظ کے، وہ پھر کیا ہو جائیں گے، مجازی ہو جائیں گے. مثلا چاند کا لفظ کیا ہے، اگر یہ اس ذات پر اطلاق ہو جو ہم دیکھتے ہیں آسمان کے اوپر، جو کہ ایک کرا ہے، یہاں پر پھر کیا ہوگا، لفظ اپنے معنی حقیقی پر دلالت کر رہا ہوگا. یعنی واضع نے جو آسمان پر ایک ذات نظر آتی ہے، ایک چیز نظر آتی ہے، اس کے لیے لفظ چاند کو کیا کیا ہے، وضع کیا ہے. لہذا لفظ چاند اگر اس میں استعمال ہوگا تو اپنے معنی حقیقی میں استعمال ہو رہا ہے. لیکن جو انسان شکل کے اعتبار سے خوبصورت ہو اور اس کو کہہ دیا جائے کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ چاند جیسا ہے، یعنی اس کے خوبصورت چہرے کو چاند کہنا، یہ کیا ہو جائے گا، اس کا مجازی معنی ہو جائے گا. چونکہ واضح نے اس کے لیے وضع نہیں کیا تھا، واضح نے تو وضع کیا تھا چاند کے لیے. چاند یعنی وہ جو خارج میں ایک ذات موجود ہے. چہرے کو جو چاند کہا جا رہا ہے یہ واضح سے ہٹ کر کہا جا رہا ہے، لہذا یہ معنی مجازی کہلائے گا. اس طرح بہت ساری آپ مثالیں لے سکتے ہیں، متعدد ہماری زندگی میں یہ مثالیں پائی جاتی ہیں. خب دوبارہ پلٹتے ہیں تاکہ مطلب واضح ہو. ہم نے تقسیم کی، لفظ واحد یا معنی واحد رکھتا ہوگا یا معنی متعدد. معنی واحد رکھے تو مختص، معنی متعدد رکھے تو اس کی پھر دو صورتیں ہیں، یا تو تمام معانی و واضح نے وضع کیے ہیں، یا تمام معانی جو ہیں واضح نے وضع نہیں کیے. اگر وضع نہیں کیے تمام معانی کو واضح نے، تو پھر یہ ہے حقیقت و مجاز کا مرحلہ. اب اگر تمام معانی کو واضح نے وضع کیا ہے، اس کی پھر آگے دو صورتیں بنتی ہیں، یا تو ایک وضع دوسری وضع کے اوپر سبقت رکھتی ہے یا سبقت نہیں رکھتی. اگر واضح نے تمام معانی کو وضع کیا اور اس وضع میں ایک وضع دوسری وضع پر سبقت نہیں رکھتی، اس کو کہیں گے کہ یہ لفظ کیا ہے، مشترک ہے. یعنی کیا مراد، وضع سبقت نہیں رکھتی ایک دوسرے پر، یعنی جب واضح نے ایک لفظ کو متعدد معانی کے لیے وضع کیا، تو وہ معانی اتنے زیادہ ذہن کے قریب ہیں سب کے سب کہ انسان جیسے ہی وہ لفظ سنتا ہے وہ تمام معانی کیا ہیں، فوراً ذہن میں آ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مثلا ان میں سے ایک یا دو معنی پہلے آتے ہیں، باقی معانی جو ہیں وہ ذہن میں آتے ہی نہیں ہیں، یا بعد میں آتے ہیں، یا قرینے کے ذریعے آتے ہیں. بس ایک وضع دوسری پر سبقت نہیں رکھتی. بعض اوقات اس مطلب کو سمجھانے کے لیے زمانی سبقت کا سہارا لیا جاتا ہے، اگرچہ حقیقت مطلب یہ نہیں ہے، لیکن ذہن کو قریب کرنے کے لیے ایک ہے. مختلف منطق کی کتابوں میں یہ جو ہے وہ ہوا ہے ایسا، لیکن صاحب کتاب تذکر دیتے ہیں کہ سبقت زمانی مراد نہیں ہے، हम पहले सबकत जमाने के जरिए इसको समझते हैं। मसलन अगर वाज़े जो है एक लफ्ज को एक माना के लिए वज करता है एक दिन और दूसरे दिन क्या करता है, या दूसरी मजलिस में या दूसरे घंटे में या दूसरे मिनट में क्या करता है, एक लफ्ज को दूसरे माना के लिए वज कर देता है। अब यहां पर क्या है, एक वज दूसरे वज के ऊपर क्या है, मुकदम है, वह सबकत रखती है। बस जहां पर एक वज दूसरी वज पर सबकत रखती होगी उसको कहते हैं लफ्ज मुश्तर, सबकत ना रखती होगी उसको कहते हैं लफ्ज मुश्तरक। यानी शारे वाजे एक ही महफिल में बैठा, उसने सारे मानी के लिए वज कर दिया उसको, ये समझाने के लिए। वाइला हकीकत मतलब ऐसा नहीं है। हकीकत मतलब क्या है, हकीकत मतलब यही है जो इशारा किया है कि अगर एक लफ्ज सुनने के बाद तमाम मानी जो है वो जहन में आते हैं और इंसान का जहन उन्स रखता है उन मानी के साथ, और उस उन्स रखने में एक दूसरे पर सबकत नहीं रखते मानी, तो फिर वो हो जाएगा लफ्ज मुश्तरक। लेकिन अगर एक वज दूसरी वज पर सबकत रखती हो इस माना में जैसे अर्ज किया है, तो फिर यहां पर दो सूरतें बनती हैं। सबकत रखती है इसका क्या माना बन जाएगा, वही कहा था कि एक जब एक एक माना जो है दूसरे माना पर सबकत रखता है, जहन में जो है वो माना पहला एक माना जल्दी आता है, दूसरा माना जो है वो कुछ तअम्मुल के बाद आता है, या कुछ और भी आप हालत बना सकते हैं उसकी। तो अब इस हालत में जो बाद वाला माना है वो पहले माना के साथ तनासुब रखता है या तनासुब नहीं रखता। मसलन लफ्ज सलात के जिसको हम नमाज कहते हैं, लफ्ज सलात ये पहले वज किया गया था दुआ के लिए, लेकिन इस्लाम आने के बाद इस लफ्ज को मखसूस अमल के अंदर इस्तेमाल करने लग गए जो सजदे रुकू और क्याम के ऊपर मुश्तमिल है। अब यहां पर क्या है, एक वज दूसरी वज पर क्या है मुकदम है, यानी दुआ वाला जो माना था वो पहले है, सलात वाला माना जो है वो क्या है, नमाज वाला जो माना है वो क्या है बाद में है। लेकिन यहां पर जो नमाज वाला माना है वो तनासुब रखता है दुआ वाले माना के साथ जो कि पहले था, क्योंकि नमाज भी एक किस्म की दुआ है, खुदा को पुकारा जाता है उसके अंदर भी, बस क्योंकि तनासुब मौजूद था इस नमाज के अंदर भी लिहाजा इसको भी सलात कहा जाने लगा। बस यहां पर जो एक माने से निकलकर दूसरे माना में लफ्ज इस्तेमाल होने लगा, एक वज पहले मौजूद थी दूसरी वज बाद में कर दी गई माना के लिए, तो यहां पर चूंकि तनासुब मौजूद है ऐसे लफ्ज को कहा जाता है लफ्ज मनकूल। लफ्ज मनकूल क्या हो जाएगा कि एक वज दूसरी वज पर सबकत रखती है लेकिन लाहिक वाला माना पहले वाले माना के साथ तनासुब रखता है। दूसरी क्या सूरत बनती थी इसकी कि माना लाहिक यानी बाद वाला माना पहले वाले माना के साथ तनासुब नहीं रखता। जैसा कि इंसान क्या करता है, शरीफ नाम रखता है अपने बेटे का, लेकिन वो बड़ा होकर क्या करता है, शरारती व बदमाश बन जाता है। अब उसको लोग शरीफ से ही पुकारेंगे लेकिन उसके अंदर कोई तनासुब है नहीं, कोई तनासुब नहीं, बगैर तनासुब के उसका नाम रख दिया गया। एक बंदे का नाम जवाद है लेकिन करता वो कंजूसियां है, कोई तनासुब नहीं है, जवाद जो नाम दे दिया गया। यानी जब हम अपने बच्चों का नाम रखते हैं تو نام رکھنے میں ہم کوئی تناسب نہیں دیکھتے اپنے بچے کی فطرت اور اس نام کے درمیان، ہم فقط یہ دیکھتے ہیں کہ نام کون سا اچھا ہے پھر اس بچے کا نام رکھ دیتے ہیں، کسی قسم کا تناسب نہیں دیکھتے ہم کہ جواد چونکہ سخی کے اوپر اطلاق ہوتا ہے، ہم اگر اپنے بچے کا نام رکھنا چاہتے ہیں تو بچہ اگر سخی ہے تو جواد رکھیں گے اس کا، نہ اس قسم کوئی تناسب نہیں دیکھتے، جواد چونکہ ہمیں اچھا لگتا ہے ہمارے امام کا نام ہے پس رکھ دو اس کا، اب بعد میں بشک یہ کیا کرے کنجوس نکل آئے، کوئی تناسب مد نظر نہیں ہوتا، بس ایسا لفظ کے جس کے اندر معنی لاحق اور معنی سابق آپس میں تناسب نہ رکھتے ہوں اس کو کہتے ہیں لفظ مرتجل، یعنی ہمارے جتنے بھی نام ہیں وہ سارے کیا ہیں الفاظ مرتجل ہیں، چونکہ ہمارے معنی کے درمیان ہمارے نام کے ہمارا نام جو ہے جب رکھا گیا ہماری ذات پر حضرات کے لیے تو یہ تناسب نہیں رکھتا تھا، جب وضع کیا گیا ہے اس وقت تناسب کو مد نظر نہیں رکھا گیا تھا، لیکن جب لفظ صلات کو نماز کے لیے وضع کیا گیا تو اس وقت تناسب کو مد نظر رکھا گیا تھا، لہذا اس وجہ سے نماز کو صلات کہا جانے لگا، بس جہاں پر تناسب ہے منقول، جہاں پر تناسب نہیں ہے وہاں پر کیا ہے مرتجل ہے، خوب فرماتے ہیں کہ چند تذکرات دیتے ہیں، یہ تو بحث ہماری تقسیم کی ختم ہو گئی، تعریف بھی اسی کے ضمن میں ہی ہم نے بیان کر دی سب کی، اب چند تذکرات دیتے ہیں کہ جو دقت طلب ہیں اور ان کا خیال رکھنا ہے ہم نے، کہتے ہیں حقیقت و مجاز کے اندر یہ بات جان لیں کہ جس لفظ کے لیے جس معنی کے لیے لفظ کو وضع کیا گیا ہے وہ معنی حقیقت کہلائے گا، اور جس معنی کے لیے لفظ کو وضع نہیں کیا گیا لیکن وہ معنی حقیقی کے ساتھ ارتباط رکھتا ہے اس کو مجاز کہیں گے، جیسا کہ مثال دی تھی کہ خوبصورت چہرے کے لیے لفظ چاند کو وضع نہیں کیا گیا لیکن خوبصورت چہرہ یہ کیا ہے ارتباط رکھتا ہے معنی حقیقی کے ساتھ، یعنی وہ چاند کے جو آسمان پر موجود ہے اس کے ساتھ ارتباط رکھتا ہے کیونکہ وہ روشن ہے، روشنائی دیتا ہے، علامت ہے ایک خوبصورتی کی، تو لہذا خوبصورت چہرے کو بھی کہہ دیا جاتا ہے چاند۔ ایک اور تذکر دیتے ہیں کہ جو کہ بجا تذکر ہے اور یہ اس کتاب میں موجود ہے، باقی کتابوں میں کم دکھنے کو ملتا ہے، وہ یہ کہ لفظ کی تقسیم حقیقت و مجاز کی طرف اس تقسیم کو باقی اقسام کے مقابل میں ذکر کرنا یہ کہتے ہیں محل تأمل ہے، سوچنے کی بات ہے، ایسا نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ حقیقت و مجاز ایک قسم ہے اور باقی اقسام کیا ہیں وہ اور قسم ہیں، یعنی ہر الگ الگ قسم ہے، حقیقت و مجاز ان کے مقابل میں نہیں ہے بلکہ حقیقت و مجاز خود ان اقسام میں بھی کیا ہے پائی جاتی ہے، مقابل میں نہیں ہے بلکہ انہی کے اندر میں پائی جاتی ہے، مثلا یہ جو لفظ مختص تھا، لفظ مختص کیا تھا کہ لفظ ایک ہے معنی بھی ایک ہے، تو اگر کوئی بندہ لفظ قلم کو مثلا بغیر وضع شدہ معنی میں استعمال کرنے لگ جائے تو یہاں بھی مجاز پیدا ہو جائے گا، حالانکہ ہم نے تقسیم میں کیا کیا ہے مختص کو الگ قرار دیا ہے، اس کے مقابل میں حقیقت و مجاز کو قرار دیا ہے، حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مختص کے مورد میں بھی لفظ کو اپنے معنی سے ہٹ کر کسی اور معنی میں استعمال کرنے لگ جائے تو وہاں بھی مجاز موجود ہوگا، کیونکہ مجاز کا معنی یہی ہے کہ لفظ کو ایسے معنی میں استعمال کرنا کہ جس معنی کے لیے لفظ کو وضع ہی نہیں کیا گیا۔ اسی طریقے سے مشترک میں بھی ایسا ہی ہے، منقول میں بھی ایسا ہی ہے کہ لفظ صلات کو وضع کیا گیا ہے نماز کے لیے دعا کی تناسب سے، لیکن اب لفظ صلات کو نماز سے ہٹ کر استعمال کرنے لگ جائے کوئی انسان، مثلا درود کے لیے استعمال کرنے لگ جائے یا مثلا کسی اور کے لیے استعمال کرنے لگ جائے، تو یہ منقول بھی کیا بن جائے گا؟ مجاز بن جائے گا. یعنی لفظ منقول کیا تھا کہ لفظ کو معنی لاحق میں وضع کر دینا تناسب کی وجہ سے، تو یہ معنی حقیقی بن جائے گا، اور اگر اس کو ایسے معنی میں استعمال کریں جس کے لیے اس کو وضع نہیں کیا گیا تو وہ معنی مجازی ہو جائے گا. بس منقول کے مقابل میں نہیں ہے حقیقت و مجاز. اسی طریقے سے مرتجل ہے. بس یہ جو الگ تقسیم کے طور پر پیش کرنا حقیقت و مجاز کو الفاظ کی اقسام کے اندر، یہ محل تأمل ہے، تھوڑی دقت کی ضرورت ہے، اور ان کی نظر میں یہ بات درست نہیں ہے صاحب کتاب کے نزدیک. اس کے بعد جو ہے وہ مشترک لفظی کے بارے میں چند تذکر دیتے ہیں. پہلا تذکر یہ دیتے ہیں کہ جو میں نے تقسیم بیان کرتے ہوئے بھی عرض کیا تھا، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ اہمیت مطلب جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے، وہ یہ کہ یہاں پر جو کہا گیا ہے کہ مشترک لفظی کے اندر سبقت نہیں ہوتی، یہ سبقت جو ہے یہاں پر زمانی نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر واضح ایک ہی زمانے میں لفظ کو تمام معانی کے لیے وضع کرے تب یہ مشترک لفظی کہلائے گا، اور اگر مختلف زمانوں میں وضع کرے تب یہ مشترک لفظی نہیں کہلائے گا. ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر لفظ مختلف زمانوں میں مختلف معانی کے لیے وضع کیا جائے لیکن لفظ کو سنتے ہی تمام معانی جو ہیں وہ ذہن میں خطور کر جائیں، ذہن میں حاضر ہو جائیں، اس کو مشترک لفظی کہتے ہیں. یہاں پر ہم کہیں گے کہ سبقت نہیں پائی جاتی معانی کے درمیان. سبقت کون سی یہاں پر مراد ہے؟ رتبی مراد ہے، یعنی معنی ایک معنی کا پہلے آ جانا اور ایک معنی کا جو ہے وہ ذہن میں بعد میں آنا، یہاں پر ہم کہیں گے سبقت ہے. لیکن اگر آپ لفظ سنیں اور آپ کے ذہن میں سب معانی مساوی طور پر حاضر ہو جائیں تو یہاں پر کہیں گے سبقت نہیں پائی جاتی. بس چونکہ سبقت نہیں پائی جاتی بس یہ کیا ہے؟ مشترک لفظی ہے. مثلا ہم کہتے ہیں کہ لفظ جو کیا ہے، فارسی میں لفظ مہر استعمال ہوتا ہے دو معانی کے درمیان، ایک سورج کے اندر بھی، محبت کے اندر بھی، اور تیسرا ایک معنی پایا جاتا ہے یعنی سال شمسی کے ساتویں مہینے کو بھی مہر کہتے ہیں. ہم ساتویں مہینے کو کیا کہتے ہیں؟ جولائی. یہ اپنے شمسی مہینے کو کیا کہتے ہیں؟ مہر. بس ہمارے سامنے ایک لفظ ہے اور تین معنی ہیں. فرماتے ہیں کہ ہمیں علم نہیں ہے کہ واضح نے ایک ہی زمانے میں بیٹھ کر ان تین معانی کے لیے لفظ مہر کو وضع کیا ہو. جب ہمیں علم ہی نہیں ہے اور اگر ہم ملاک کو سبقت زمانی قرار دے دیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ مشترک لفظی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں تو علم ہی نہیں ہے کہ اس نے ایک زمانے میں بیٹھ کر اس کو وضع کیا ہے یا مختلف زمانوں میں بیٹھ کر اس کو وضع کیا ہے. بات واضح؟ بس اس کا یہاں سے ہم اس بات کی طرف پہنچتے ہیں کہ سبقت زمانی مد نظر نہیں ہے، زمانے کا آگے پیچھے ہونا جو ہے وہ مد نظر نہیں ہے، بلکہ سبقت رتبی کافی ہے، یعنی زمانے سے ہٹ کر جو سبقت پائی جاتی ہے جو کہ مرتبے یا رتبے میں پایا جاتا ہے. یعنی جیسا کہ عرض کیا کہ اگر لفظ سنا جائے اور تینوں معنی ذہن میں آ جائیں فوراً تو یہ مشترک لفظی کہلائے گا. اور دوسرا شاہد یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ یہاں سبقت زمانی مراد نہیں ہے مشترک لفظی کے اندر، وہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ مثلا جب ایک زبان کے اندر مختلف قومیں موجود ہوں تو وہ کیا کرتی ہیں، ایک ہی لفظ کو اپنے اپنے معنی میں استعمال کرتی ہیں. مثلا ہم اب دیکھیں اپنی زبان کے اندر ہی ایک ہی لفظ اردو میں اور معنی رکھتا ہوگا، سرائکی میں اور معنی رکھتا ہوگا، اور پنجابی میں اور معنی رکھتا ہوگا. ایسا بہت زیادہ انسان کے ساتھ پیش آتا ہے. اب ہمیں پتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ مثلا واضح نے آ کر ایک ہی زمانے میں کہا ہو کہ تم نے اس معنی میں استعمال کرنا، تم نے اس معنی میں، یا یہ قومیں جو ہیں وہ ایک ہی زمانے میں موجود تھی اور ایک ہی زمانے میں انہوں نے ایک لفظ کو ایک مختلف معانی میں استعمال شروع کر دیا. بلکہ ایک زمانہ تھا کہ ایک قوم تھی، پھر بعد میں دوسری قوم آئی، پھر بعد میں تیسری قوم آئی، اور انہوں نے الگ الگ معانی وضع کر دیے اس ایک لفظ کے لیے. لیکن سبقت زمانی کے باوجود ہم اس لفظ کو مشترک لفظی کہتے ہیں. بس معلوم ہوا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ مشترک لفظی میں سبقت نہیں ہونی چاہیے ایک وضع کی دوسرے وضع کے اوپر، یہاں سبقت سے مراد سبقت زمانی نہیں ہے بلکہ سبقت رتبی ہے. دوسرا ایک جو تذکر یہاں پر دیتے ہیں مشترک لفظی کے بارے میں وہ یہ کہ مشترک لفظی ادبیات کے اندر تو اہم کردار ادا کرتا ہے، شعراء کے لیے بہت اچھا کردار ادا کرتا ہے، لیکن علوم میں اور خصوصاً فلسفے کے اندر یہ کیا ہے، خطرے کا سبب بنتا ہے، غلط فہمی کا سبب بنتا ہے. تو لہذا علوم کے اندر مشترک لفظی سے اجتناب کیا جائے. مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ لفظ جبر یہ عدد کے مورد میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ جس کو آپ کیا کہتے ہیں، الجبرا، درست ہے؟ اور کیا ہے، جبر جو ہے وہ مجبور کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. مثلا اگر کوئی بندہ آپ کے سر پہ بندوق رکھ کے کہے کہ تم فلانا کام انجام دو، تو آپ کیا کہتے ہیں، میں مجبور تھا اس کام میں. تو جبر مجبور کرنے کے معنی میں، یعنی کوئی اور آپ کو مجبور کرے، اس مورد میں جبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور جبر کا لفظ جو ہے وہ ضرورت اور حتمیت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اگر ایک کام کیا جائے تو اس کا نتیجہ حتمی ہوتا ہے، یہ حتمی بھی کیا کہلاتا ہے، جبر کہلاتا ہے. مثلا اگر آپ صغرا و کبرا بنا دیں اور تمام شرائط کو مد نظر رکھیں استدلال کے اندر، تو وہ استدلال حتمن اپنا نتیجہ دے گا. ہو ہی نہیں سکتا کہ تمام شرائط موجود ہوں اور استدلال اپنا نتیجہ نہ دے. تو یہاں جو کہا جاتا ہے کہ حتمن نتیجہ نکلے گا، یہاں بھی لفظ جبر استعمال ہوتا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ جبر مختلف معانی میں استعمال ہو رہا ہے، اور مشترک لفظی ہونے کی وجہ سے اس وقت جو ہے اور پرانے زمانے سے لے کر اب تک یہ مسئلہ برقرار ہے کہ متکلم اور فلاسفہ آپس میں جو ہیں وہ جھگڑ رہے ہیں. فلاسفہ جو ہیں وہ قانون علیت کے قائل ہیں، اور قانون علیت کے اندر حتمیت پائی جاتی ہے، اور فلاسفہ قائل ہیں کہ خدا جو ہے وہ علت ہے اس کائنات کی اور علت تامہ ہے اس کائنات کی. تو جو چیز علت تامہ ہو تو یہ قانون موجود ہے کہ جہاں بھی علت ہو حتمن وہاں پر کیا ہوتا ہے، معلول ہوتا ہے. تو یہاں سے وہ کہتے ہیں کہ پس چونکہ خدا علت ہے، جب سے خدا ہے جہان بھی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا تو ہو لیکن اس کا معلول نہ ہو. متکلم میدان میں آتے کہتے ہیں کہ تم تو بھائی خدا کو مجبور قرار دے رہے ہو. کیوں؟ کیونکہ اگر علت ہے تو معلول کا ہونا تو حتمی ہے. تو جب معلول کا ہونا حتمی ہے اس کا مطلب ہے خدا مجبور ہے مخلوقات کو خلق کرنے کے لیے چونکہ علت ہے. پس چونکہ خدا مجبور ہو جاتا ہے معلول کو خلق کرنے میں, پس تم کیا ہو؟ کافر ہو مثلا, کیونکہ خدا کو تم مجبور مانتے ہو, تم توحید کے قائل نہیں ہو, تم غلط توحید کی ترویج کر رہے ہو. حالانکہ اگر دقت کی جائے تو جو چیز نقص رکھتی ہے خدا کے لیے وہ اس وقت ہے کہ جب ہم خدا کو مجبور اس معنی میں مانے کہ کوئی اور آ کر خدا کے لیے تکلیف تعین کرے, خدا کو مجبور کرے کہ تو یہ کام کر. لیکن اگر خدا کی اپنی ہی ذات اس بات کا تقاضا کرے کہ میں جب سے ہوں مخلوقات میرے ساتھ ہو, اس کو جبر نہیں کہتے, جبر بے معنی ہے مجبور کرنا کسی اور کا. اب چونکہ لفظ جبر مشترک لفظی ہے, اس اشتراک لفظی سے متکلمین نے کیا کر دیا کہ فلاسفہ جو ہیں وہ مجبرہ ہیں کیونکہ خدا کے جبر کے قائل ہیں, اور پھر جو ان کے اوپر اعتراض کیا. بس یہ جنگ و جدال جو ہے بعض اوقات علوم میں پیدا ہو جاتی ہے اگر ہم کیا کریں, مشترک لفظی کو استعمال کریں. تو لہذا کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم مشترک لفظی کو استعمال نہ کریں, اور اگر استعمال کرنا ہو تو پھر قرینہ جو ہے وہ لازمی ذکر کریں, بغیر قرینے کے ذکر کرنا جائز نہیں ہے. اس کے بعد بھی کچھ تذکرات باقی ہیں ابھی مرتجل کے بارے میں, منقول کے بارے میں, اس کو پھر بعد میں دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.